الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال سمعت عمر بن الشريد عن الشريد رضي الله تعالى عنه قال استنشدني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شعر أمية بن أبي السلت وأنشدته فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي حتى أنشدته مئة قافية فقال إن كاد ليسلم. یہ شعر ہی سے متعلق تفصیل چل رہی ہے. آج انہوں نے عنوان قائم کیا ہے باب من استنشد الشعر. کوئی آدمی کسی سے شعر کہلوائے یعنی مطالبہ کرے, کوئی کچھ اشعار یاد ہو تو سناؤ, ایسا مطالبہ کرنا اور اس مطالبے کے جواب میں اشعار کا سنانا بتلانا چاہتے ہیں کہ وہی جو شرط شعر کے حق میں انہوں نے پہلے بتلا دی ہے اس کے مطابق اگر ہے تو اس طرح کے اشعار سننے کے لیے کسی سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں, اور جس سے فرمائش کی گئی ہے اس نوع کے اشعار جو جائز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو, نصیحت کی باتیں ہوں, حکمت کی چیزیں ہوں, تو ان کو سنایا بھی جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں. بس شعر کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط کے اوپر وہ پورا اترا ہوا ہونا چاہیے. یہاں روایت لائے حضرت شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبیلہ بنو ثقیف کے ہیں, فرماتے ہیں دوسری روایتوں میں ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے ردیف تھا, بیٹھا ہوا تھا, تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے امیہ ابن ابو السلت کے اشعار کے متعلق پوچھا کہ امیہ ابن ابو السلت یہ قبیلہ بنو ثقیف کا مشہور شاعر ہے زمانہ جاہلیت کا, اور وہ اپنے اشعار میں بہت عمدہ اور حکمت کی باتیں بتلایا کرتا تھا, پیش کیا کرتا تھا. اسلام کا زمانہ بھی پایا لیکن ایمان کی توفیق نہیں ہوئی. بہرحال یہ حضرت شریف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم کو امیہ ابن ابو السلت کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں, کہا سناؤ. چنانچہ آپ نے مطالبہ کیا, میں نے سنائے تو ایک سنایا, پھر حضور نے فرمایا ہی اور سناؤ, دوسرا سنایا, پھر فرمایا اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ, سنا سنوا فرماتے رہے یہاں تک کہ 100 اشعار میں نے سنائے. امیہ ابن بسل تک یہ اخیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کاد لیسلم, کہ یہ امیہ ابن ابو السلط کے جو اشعار ہیں جس میں اس نے بڑی عمدہ باتیں کہی ہیں, نصیحت کی چیزوں کو اس نے اپنے اشعار میں پیرو کر گویا بڑے عمدہ انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, تو گویا قریب تھا کہ وہ اسلام لے آتا, یعنی اس کے مزاج میں جو ہے وہ سلامتی تھی, سلامتی تباہ تھی, وہ اگر اس کو اور موقع ملتا غور کرتا تو اسلام لے آتا. بہرحال یہاں تو اس روایت کو لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کسی سے اس طرح اس نوع کے عمدہ قسم کے اشعار پڑھنے کے لیے فرمائش کرنا, اور جس سے فرمائش کی جا رہی ہے اس کا فرمائش کرنے والے کے جواب میں اس کو پڑھنا, دونوں اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے. باب من کرہ الغالب علیہ الشعر, اس میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی آدمی کے اوپر اشعار کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ وہ اشعار ہی کے اندر بس الجھا اور پھنسا ہوا رہتا ہے, اور اسی میں مشغولی کے نتیجے میں اسی ادھیڑ بن میں قافیہ بناتا ہے, یہ شعر اس کے ساتھ اس کا دوسرا مصرع لگنا چاہیے, اسی سوچ میں نمازیں بھی اسی میں جا رہی ہے اور اپنے فرائض منصبی کی طرف سے غفلت برت رہا ہے, اور ذکر تلاوت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سارے کام چھوڑ چھاڑ کر کے بس اسی کا ہو گیا اسیر شعر کا, گویا اس کی مزاج اور طبیعت پر اشعار اتنے غالب آ گئے کہ اس کے نتیجے میں وہ سارے چیزوں کو چھوڑ کر کے گویا اسی کا ہو گیا ہے, اپنے فرائض منصبی جو ہیں وہ نہیں ادا کرتا, شرعی اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے, بھائی گھریلو کچھ ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی کوئی فکر نہیں, بس جب چاہے بیٹھے ہوئے ہیں جناب سوچ رہے ہیں اشعار بنانے کی فکر میں ہیں, تو یہ جو مزاج ہے اس قسم کا اگر کسی کے اوپر شعر کا غلبہ ہو جائے, شعر شاعری کا, تو اس کو پسند نہیں کیا گیا. پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ جی شعر کی جو قباحت اور برائی بیان کی گئی ہے وہ دو حیثیت سے, ایک تو یہ ہے کہ اس کے مضامین غلط ہیں برے ہیں, کسی کی جو ہے اس میں ہجو کی گئی ہے, برائی کی گئی ہے بلا وجہ, یا کسی ایک کی وجہ سے پورے قبیلے کو نشانہ بنایا گیا ہے, یا عورتوں کے جو ہے حسن و جمال کا تذکرہ کر کے سننے والوں کی شہوت کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے, یا بری گندی چیزیں اشعار میں پیش کی گئی ہیں تو اس کی ممانعت, یا یہ ہے کہ اس کے مزاج اور طبیعت پر یہ ذوق اور یہ شوق اتنا زیادہ غالب آ چکا ہے کہ اس کو کسی کام کا نہیں رکھا تو پھر اس کی ممانعت. یہاں یہ جو دوسری شکل ہے اسی کو بتلایا جا رہا ہے. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنزلہ عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا یمتلی جوف احدکم قیہا خیر له من ان یمتلی شعرا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے, اور جیسا کہ دوسری بات میں پہلے بھی آ چکا, اور وہ پیپ جو ہے اس کے پیٹ کو جو ہے سڑاتا رہے خراب کرتا رہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کا پیٹ شہر سے بھر جائے. تو یہاں تعبیر بھی بھرنے سے کی, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعر اس کے اوپر غالب آ جائے, اتنا غالب آ جائے کہ اس کے سارے فرائض منصبی اور ذمہ داریوں سے اس کو غافل کر دے, تب یہ حکم ہے, ورنہ بقدر ضرورت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت کے اوپر جو ہے کچھ سستی چھائی جاتی ہے, بے کیفی ہوتی ہے, اپنی اس بے کیفی کو دور کرنے کے لیے کبھی آدمی جو ہے اشعار کو ترنم سے پڑھ کر کے اپنی طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں بھی اگر اچھے قسم کے اشعار کو اگر پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور حضرات صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین اور اکابر و اسلاف امت سے اس نوع کی چیزیں منقول ہیں. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے برا ابن مالک، ایک مرتبہ وہ کچھ اشعار گنگنا رہے تھے. یہ برا ابن مالک جو ہیں وہ جو بڑے سادہ مزاج تھے اور بڑے جو ہے دیکھنے کے اعتبار سے ایسے تھے کہ کسی کی نگاہیں اس پر جم نہ سکے، گویا معمولی نظر آتے تھے، لیکن ان کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اگر اللہ کا نام لے اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیں. بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. تو وہ ایک مرتبہ گنگنا رہے تھے تو ان کے بھائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول جو ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر ٹوکا، تو ان کو انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے اپنے متعلق یہ ڈر ہے اور فکر ہے کہ کہیں بستر پر مجھے موت نہ آوے، کیونکہ وہ جہاد میں بہت کثرت سے حصہ لیتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے 77 مشرکین کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے اور باقی دوسروں کے قتل میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک رہا ہوں وہ الگ. تو اب کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اتنی ساری کوشش گویا جو ہے شہادت کو حاصل کرنے کے لیے کر چکا، پھر بھی ابھی تک وہ ہاتھ آئی نہیں ہے، تو طبیعت پر اس کی وجہ سے کبھی جو ہے ایک بے چینی سی پیدا ہوتی ہے، تو اسی کو دور کرنے کے لیے وہ اشعار گنگنا رہے تھے. ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری فرمائی. جو ہے میں ایک موقع پر جو ہے وہاں دشمن کے مقابلے میں محاذ جنگ پر مسلمانوں کا لشکر لڑ رہا تھا اور کئی روز ہونے کے باوجود جو ہے وہ کامیابی نہیں مل رہی تھی، تو پھر لوگوں نے ان کو پکڑ لیا کہ بھائی دیکھو تمہارے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بہت سے بندے جو دو معمولی چادریں پہنے ہوئے ہیں جن کے اوپر کسی کی نگاہ بھی ٹکتی نہیں ہے، مگر اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں اللہ کے نام کی تو اللہ اس کو پورا کر دیں گے. آج تو تم اللہ کو قسم کھا کر کہہ دو کہ یہ قلعہ ہمارا فتح ہو ہی جائے. لوگ اتنے پیچھے پڑے کہ انہوں نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی کہ اللہ یہ قلعہ فتح کروا دے، دشمنوں کو ہمارے ہاتھوں میں قید کرا دے اور مجھے اپنے حبیب سے ملا دے. چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ قلعہ تو فتح ہوا لیکن وہ اسی میں شہید ہو گئے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرات بڑے بڑے حضرات صحابہ سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ جو ہے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں تو چونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کی آب و ہوا مرطوب تھی، جو لوگ بھی ہجرت کر کے آتے تھے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو وہ بھی بخار میں مبتلا ہوئے. اسی بخار کی حالت میں وہ اشعار پڑھ رہے ہیں جس میں مکہ مکرمہ کی جدائی پر جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہیں سیدت بلال کے متعلق. تو بہرحال یہ اس طرح اشعار اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں وہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ وہ اتنی کثرت سے ہو کہ آدمی کے مزاج اور طبیعت پر وہی غالب آ جائے، جب دیکھو وہ اسی میں مشغول ہے، نہ نماز کی طرف دھیان ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ تسبیح ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اپنا کام ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، نہ تجارت ہے، کسی کام کا رہا ہی نہیں، بس اسی میں ہو گیا. تو اس کے لیے یہ وہی ہے باب قول اللہ عز و جل و شعراء یتبعهم الغاوون. باری تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں کہ شعراء کی پیروی کرنے والے جو ہیں وہ گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں راستے سے بھٹکے ہوئے. سر حدثنا اسحاق قال حدثنا علی بن الحسین قال حدثنی ابی ان یزید النحوی ان اکرمت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا إلى قوله ينقلبون. حضرت اکرما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیتیں تلاوت فرمائیں کہ شعراء کی پیروی کرتے ہیں کون؟ گمراہ لوگ. دیکھا نہیں تم نے کہ وہ ہر میدان کے اندر سرگردہ رہتے ہیں. وادی یا ویسے عرب میں یہ تھا کہ کوئی آدمی کسی وادی کے اندر اگر گم ہو گیا تو اسی میں پھر اس کی ہلاکت ہوتی ہے. تو یہ وہ حصی وادی تھی. یہ معنوی اعتبار سے جو ہے وہ اپنے فکر سے اس طرح کی سوچ میں گم ہو جاتے ہیں, گویا معنوی طور پر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور وہ ایسی باتیں اپنی زبان سے کہتے ہیں جس کو وہ کرتے نہیں ہیں. تو ایسے دعوے کرتے ہیں جن میں وہ سچے نہیں ہوتے. وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعرا کی برائی کی ہے. پھر فرمایا یہ اتنی تین آیتیں پڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے استثناء کر دیا. چنانچہ فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے, نیک اعمال کی اور کثرت سے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور وہ اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا بدلہ لیتے ہیں. یعنی اگر اپنے اشعار میں کسی کی ہجو کرتے بھی ہیں تو اپنی طرف سے ہجو میں ابتدا نہیں کرتے, بلکہ کسی نے ان کی ہجو کی ہے تو اس کے جواب میں وہ اپنے اشعار میں ان کی ہجو کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے آ چکا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو اور برائی کرتے تھے, تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار سے اس کا جواب دیا کرتے تھے. بہرحال یہاں گویا استثناء کر دیا گیا, علی الاطلاق جو ہے شعرا کو برا نہیں کہا گیا. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرات صحابہ میں سے جو شاعر تھے, حضرت حسان ابن ثابت, حضرت عبداللہ ابن رواحہ, حضرت کعب ابن مالک, حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, قرآن پاک میں تو یہ آیتیں نازل ہوئی, وہ شعرا یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل وادی یہیمون, اور ہم بھی تو شاعر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے نہیں اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا ہے, آگے بھی تو پڑھو الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما, تو تمہارا شمار انہیں ہے, گویا تمہارے حق میں یہ وعید نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ان کے پیروکار گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں, تو اب یہ ہے کہ بھئی پیروکار اگر گمراہ ہیں تو متبوع تابع کے گمراہ ہونے سے متبوع کا گمراہ ہونا تو لازم نہیں آتا. بتلایا گیا ہے کہ اگر ان جو ہے پیروی کرنے والوں کی گمراہی میں اس کے متبوع کے کسی قول یا فعل کو دخل ہے تو پھر ان کا گمراہ ہونا متبوع کے لیے باعث گویا نقص ہے, باعث عیب ہے, اور اگر اس کے کسی قول و فعل کو دخل نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ اس سے بری سمجھا جائے گا. باب من قال ان من البیان السحر, کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں, بعض باتیں جادو کی طرح ہوتی ہیں, یعنی جس طرح جادو تیزی کے ساتھ اپنا اثر دکھلاتا ہے اسی طریقے سے وہ باتیں بھی اپنا اثر دکھلاتی ہیں. اب یہاں یہ ہے, یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے نقل فرما رہے ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے سے کیا یہ بیان سے, یہ بیان کی جو صلاحیت ہوتی ہے کسی بات کو پیش کرنے کی, اس کی یہ تعریف کی ہے یا مذمت کی ہے؟ تو بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ مذمت اور برائی کی گئی ہے. اس لیے کہ جادو جو ہے وہ تو شرعاً جائز نہیں, حرام ہے اور کفر تک پہنچانے والا ہے. تو گویا یہاں پر بھی بازا بیان کو یہ سحر کا اثر رکھتے ہیں یہ کہہ کر گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برائی فرما رہے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مداح کی ہے, تعریف کی ہے, کہ جیسے وہ اپنا اس کا ایک اثر ہوتا ہے اس کا بھی اثر. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اس عمدہ کلام کے ذریعے سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ یہ بولنے کی صلاحیت اور اپنی بات کو اپنے معافی ضمیر کو عمدہ الفاظ میں لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کرنا کہ اس کے دل پر اثر کر جائے اور اس کا فوراً وہ اثر قبول کر لے, یہ ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں, تو اگر وہ اپنی صلاحیت کے ذریعے سے کسی حق بات کو لوگوں کے دل میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور گویا اس سے متاثر کر کے حق پر چلنے کے لیے اپنی اس قوت بیان کے ذریعے سے آمادہ کرتے ہیں, تب تو یہ اچھی بات ہے. اور اگر وہ اپنی صلاحیت کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں, یعنی گویا کسی ناحق چیز کو حق ثابت کرنے کے لیے, کسی باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے کے لیے اپنی اس قوت بیان کو اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں, تو اس کے حق میں مذمت ہے. گویا فی نفسی ہی یہ خوبی کی چیز ہے, اب استعمال کرنے والا اس کو جس طرح استعمال کرے, جیسے مال دوسرے اوصاف ہوتے ہیں, اللہ نے کسی کو مال دیا تو مال کو اگر نیک کام میں خرچ کرے گا تو قابل تعریف ہے, برائے غلط جگہوں پر خرچ کرے گا تو وہ قابل مذمت ہے. اسی طرح کسی کو اللہ نے قوت دی, اس کے پاس طاقت ہے, تو اپنی اس طاقت کو اچھی جگہ پر خرچ کرتا ہے تو قابل تعریف ہے, بری جگہ پر خرچ کرتا ہے تو قابل مذمت ہے. تو جیسے اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی, ان کو صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ قابل تعریف ہے, ایسے یہ بھی بیان اور کسی چیز کو عمدہ طریقے سے پیش کر کے لوگوں کے دلوں پر جو دلوں میں اس کو اتار دینا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے. اب آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت سے جو ہے صحیح کام لے اور اپنے آخرت کو کی کامیابی کا ذریعہ بنائے, اس کو غلط جگہ استعمال نہ کرے. حدثنا عارم قال حدثنا ابو عوانة عن سماك عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وانهما ان رجلا او اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان سحرا وان من الشعر حكمة. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اور دوسری بعض روایتوں میں کہ دیہات کا رہنے والا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بہت عمدہ گفتگو کی. بعض روایتوں میں ہے کہ قبیلہ بنو تمیم عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے, اس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, اور اس کی جو ہے اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں جو ہے اس قبیلے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام لائے تھے, اور جو مسلمان ہوئے تھے ان کے صدقات کو, یعنی زکوٰۃ جو جانوروں کی زکوٰۃ ہے اس کو وصول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا, انہوں نے زکوٰۃ ان کو ادا کر دی اور وہ جانور جو زکوٰۃ کے طور پر ادا کیے گئے تھے اس کو لے کر وہ صحابی مدینہ آنا چاہتے تھے, کہ بنی قبیلہ بنو تمیم کے لوگ بیچ میں آڑے آ گئے کہ یہاں سے ہم ایک بھی جانور جانے نہیں دیں گے, تو ان کے پاس سے وہ سب جانور جو تھے وہ چھین لیے اور وہ خالی ہاتھ مدینہ منورہ واپس آئے. تو انہوں نے بتلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی عیینہ ابن حصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا ایک دستہ لے کر بھیجا ان لوگوں کی اس حرکت کا یہ کرنے کے لیے, جواب دینے کے لیے. یہ اچانک صبح کے وقت پہنچے, چھاپا مارا اور اس میں جو ہے 11 مرد اور 21 عورتوں اور 30 بچوں کو گرفتار کر کے وہ مدینہ منورہ لے آئے. اب جب ان کے خاندان کے یہ سب گرفتار ہوئے تو ان کو چھڑانے کے لیے ان کے قبیلے کے سربراہ اردہ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دوپہر کے وقت، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں آرام فرما رہے تھے. اب وہ آتے ہی بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرتے، آتے باہر سے چلانا شروع کر دیا، یا محمد اخرج، اے محمد آپ باہر تشریف لائیے، اس لیے کہ ہمارا کسی کی تعریف کر دینا اس کے لیے بہت جو ہے عزت کی چیز ہے، اور اگر ہم کسی کی برائی بیان کر دیں گے تو وہ اس کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے گی، آپ باہر آئیے، ہم مفاخرہ کرنا چاہتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں ایک انداز ہوتا تھا، دو الگ الگ قبیلے کے لوگ جمع ہوتے تھے تو ہر قبیلے والا اپنی خوبیاں بیان کرتا تھا، اس کے جواب میں وہ بیان، اسی میں مقابلہ ہوتا تھا اور جیت اور ہار کے فیصلے کیے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم مفاخرہ بیان کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال ان کے اس طرح آواز دینے پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، باہر تشریف لائے اور حضور نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مفاخرہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اور رہی یہ بات کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا کسی کی تعریف کر دینا اس کے لیے عزت کی چیز ہے، اور کسی کی برائی اور مذمت کر دینا اس کے لیے رسوائی کی چیز ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے. انسانوں کے کسی کی تعریف کر دینے سے کوئی عزت عزت نہیں ہو جاتی، اور کسی کی برائی کر دینے سے وہ کوئی رسوائی ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر یہ ہو جائے. اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وقت تھا، ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف فرما اور کہا اچھا. انہوں نے کہا ہم اپنا خطیب، ان کا بیان کرنے والا مقرر، انہوں نے اپنے مقرر کو پیش کیا اور اس نے جو ہے تقریر میں اپنے خاندان کی خوبیاں بیان کی. اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری ہیں بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کو کہا ان کا جواب دو، اور انہوں نے جو ہے اس کا بہترین، اس سے بڑھیا طریقے سے جواب دیا. پھر ان کا شاعر جو تھا اس نے اشعار میں اپنے قبیلے کی جو ہے تعریف ذکر کی، مفاخر بیان کی، خوبیاں بیان کی. اس کے جواب میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا جواب دو، انہوں نے جواب دیا اشعار میں. پھر بدی ان کا جو سردار تھا وفد کا، اس نے تسلیم کیا کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھ کر کے ہے. اسی موقع پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم، کہ جو لوگ آپ کو باہر سے آواز دیتے ہیں باہر نکلنے کے لیے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو سمجھ اور عقل رکھتے نہیں ہیں، اگر وہ صبر کرتے، یعنی آتے ہی آپ کے آرام میں خلل نہ ڈالتے بلکہ آپ کے اپنے وقت پر نکلنے کا انتظار کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن انہوں نے آتے ہی جو ہے آپ کو مجبور کیا باہر نکلنے کے اوپر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، حضرات صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اس لیے کہ حضور کی وفات کے وقت وہ کم عمر تھے، جو بڑے حضرات صحابہ تھے ان سے پوچھ کے علم حاصل کرتے تھے. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، فقہا اور قراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو جب ان کے گھر حضرت عبداللہ ابن عباس جاتے تھے تو باہر دروازے پر بیٹھ جاتے تھے ان کا انتظار کر، جب وہ باہر آئیں گے میں ان سے پوچھوں گا. جب وہ باہر آتے دیکھتے کہ ابن عباس باہر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ داری تھی اس رشتہ داری کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت ابن عباس سے کہتے تھے تم نے دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹا دیا، میں باہر آ جاتا. کہا حضرت ابن عباس جواب میں فرماتے، عرض کرتے کہ عالم کی حیثیت اپنی قوم میں ایسی ہے جیسے ایک نبی ایک رسول کی حیثیت اپنی امت میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول کے متعلق فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ اگر وہ انتظار کر کے بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آپ از خود اپنے وقت پر اپنے گھر سے نکلتے تو ان کے حق میں بہتر تھا. میں چنانچہ کبھی وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے. صاحب روح المعانی نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جس دن سے یہ میں نے واقعہ پڑھا اپنے اساتذہ اور بڑوں کی خدمت میں جب بھی حاضری دیتا کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. اگر میں انتظار میں رہتا کہ وہ خود باہر آئیں گے تب میں ان کی ملاقات کروں گا. تو یہ ویا اللہ تبارک تعالیٰ نے ادب بتلایا. تو اس میں یہ ہے کہ جب اس نے ایسی فصیح و بلیغ بات کی اس موقع پر اس کی ان باتوں سے لوگ بڑے متاثر ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا ان من البیان سحرا, بعض بیان جو ہیں اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتے ہیں, یعنی سننے والے کے دل پر ایسا اثر کرتے ہیں جیسے تیزی کے ساتھ جادو اپنا اثر کرتا ہے. وہی نمین الشعر حکمتن, اور بعض اشعار جو ہیں وہ دانائی کی بات لیے ہوئے ہوتے ہیں. چودھویں ذی‌الحجہ روانگی ہوئے تو حالت حیض میں عورت طواف زیارت کے بھی نیچے کرے. اب وہ تو اس کی وجہ سے اگر وہ گر جائے, پاؤں ٹوٹ جاوے, اٹیک آ جاوے تو کیا کریں گے؟ وہاں اس وقت سب ٹکٹ کینسل کراتے ہیں اور بکنگ بعد میں لیتے ہیں. جیسے دوسری جسمانی رکاوٹیں پیش آتی ہیں اس وقت تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا کریں. وہاں سب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے لیے وہ ایک کے لیے دس آدمی اپنا سفر روکتے ہیں اور کوئی ان کو ناگواری بھی نہیں ہوتی. اور یہاں شریعت کا ایک حکم طواف زیارت جو ہے وہ حج کا فرض ہے. رکنا دو چیزیں رکنا ہے, ایک تو عرفات کے اندر ٹھہرنا اور دوسرا طواف زیارت. تیسرو یہ تو اصل چیز ہے حج کی. تو اب اس کے لیے اگر ایسی کوئی بات پیش آ جائے تو رک جائیں گے. اور جب معلوم ہے عورت کو کہ اس کی عادت ہے اور یہ ہوگی تو اس کی مناسب ہی وہ بتلا دے لوگوں کو تاکہ اس کے مناسب آئندہ نظام بنے. اور اس بتلانے کے باوجود کبھی ایسی صورت پیش آ جائے تو ٹکٹ کو جو موجودہ بکنگ ہے اس کو کینسل کرا کر دوسرا بکنگ کروا سکتے ہیں. باقی اس کا کوئی بدل نہیں. کوئی آدمی یوں کہے مسجد میں آئے ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی اور جو ہے وہ پیٹ میں درد شروع ہو گیا تو کوئی نماز تو چھوڑ ہی نہیں جائے. جماعت تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن نماز تو بہرحال پڑھنی پڑنی ہے, فرض تو ادا کرنا ہی. کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے نکلنے کے لیے لوگ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو ہاتھ رکھنے سے گناہ سے بچ جائے گا, گنجائش ہے. ویسے فرض نماز کس حالت میں معاف ہوگی؟ اگر کوئی ایسی حالت میں ہے کہ رکوع اور سجدہ کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا, اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو اس صورت کے اندر یعنی اشارہ تو جو ہے سر کا معمولی اشارہ بھی کر سکتے ہیں. وہ جو سمجھ رہا ہے ذرا اس کو چاہیے کہ کسی مفتی سے عالم سے مل کر کے اشارے کی شکلیں پوچھ لے. اشارہ اپنے ذہن سے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کیا کریں گے, تو اس کا نہیں تو نہیں, بلکہ معمولی سا اشارہ در یہ بھی کافی. جیسے رکو کے لیے ہوں اور سجدے کے لیے ہوں, اور ایسا ہی نہیں ہے تو پھر مؤخر کی جائے گی. رمضان سے کاروبار ایسا ہو گیا کہ میں 2 لاکھ کے قرضے میں ہو گیا. میری آمدنی اچھی تو اب پہلا کر پا جسٹ کا بینی ہے. میرے بیلادری والے مجھ سے بہت جلتے تھے تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے, قرضے کی ادائیگی فرمائے, کاروبار کو چلائے. ظہر کی نماز میں پہلی کی 4 سنت چھوٹ گئی تو فرض کے بعد پہلے 2 سنت پڑے گا یا پہلے کی 4؟ فرض کے بعد پہلے 2 سنت پڑے اور اس کے بعد 4 سنت جو چھوٹی ہے وہ پڑے. ابن ماجہ شریف میں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا گیا. میرا اسکول میں امتحان شروع ہو رہا ہے, دعا فرمانا اللہ خوب کامیاب کرے. ابا کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیوں سے نوازے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ کوئی اس طرح اسکول کی کے امتحان میں کامیابی کی دعا کرانے کے لیے آتا ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے. اس میں یہ بھی آ جائے گا. نماز چھوڑ دیتے اس وجہ سے کہ کوشش کے باوجود اٹھا نہیں جاتا, تو نماز کے چھوڑنے پر کیا وہی دیا آپ سے گزارش ہے. نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ تو کبیرہ گناہ ہے, اور خالی تاخیر قضا ہونے کے اوپر کئی حقب جو ہے وہ جہنم کے عذاب کے اندر جلے گا. فضائل نماز میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری روایتیں ذکر کی ہیں, ان کو تفصیل سے پڑھو. حضرات صحابہ اور اسلاف کرام کے ہاں تو اگر جماعت چھوٹ جاتی تو جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی, بیمار ہو جاتے تھے. ایک مسجد کے امام صاحب پر کچھ مسلیوں کو اعتراض ہے کہ وہ لمبی نماز پڑھ رہے تھے. مسلیات کہتے ہیں کہ 8 منٹ میں زیادہ لمبی نماز نہ ہو, لمبی نماز ہونے اس کی وجہ سے قومہ اور جلسہ بہت اطمینان سے امام صاحب ادا کرتے ہیں. بھائی سنت کے مطابق جو بتلایا گیا ہے اس کے مطابق تو نماز قراءت رکوع وغیرہ اس کے مطابق ادا کرنا ہی کرنا ہے. اب یہ 8 منٹ کی تحدید یہ درست نہیں ہے, اس کے مطابق کریں گے. باقی مسلیوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اگر یہ, اور اگر سنت کی جو مقدار ہے اس سے زیادہ تو پھر امام صاحب کو چاہیے کہ وہ کم کر لے اس کے مطابق. آج کل مسلیوں کا عجیب حال ہو گیا, سنت قرات کو بھی برداشت کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں بھی ولسرے اور انا آتے نہ پڑھے. اگر مغرب کی رکعت چھوٹ گئی اور وہ تیسری میں قرات بھول گیا تو اس کی نماز ہوگی, قرات کا بدل کیا ہوگا؟ رکعت چھوٹ گئی اور تیسری, وہ تیسری میں قرات, تیسری میں ہے نا, وہ جو خود ادا کر رہا ہے اس میں اگر قرات کی نہیں تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی, مطلب رکنا چھوٹا. اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو قاعدہ غلام درود شریف اور دعا پڑھے گا؟ نہیں, قاعدہ غلام صرف تحیات ہی پڑھے گا, درود شریف نہیں. مکہ اور مدینہ میں البیک کھا سکتے ہیں, وہاں پر کسی نے ہم کو حج کے دوران بتایا تھا کہ کھانا جائز نہیں. بھئی یہ وہاں کی چیز ہے, وہاں کے جو احباب ہیں ماں مکہ مدینہ میں مقیم ان سے پوچھو کہ وہ اس سلسلے میں صحیح بتلا سکتے ہیں, ہمیں کوئی اس سلسلے میں کوئی تحقیق نہیں ہے. پانی قربت اور رفع حدث کے علاوہ پانی مستعمل, پانی قربت اور رفع حدث کے علاوہ مستعمل ہوگا؟ نہیں ہے, تو دو ہی چیزیں ہیں مستعمل ہونے کی, جیسا کہ لکھا ہے کتب. میرے والد صاحب بیمار ہیں, ٹی بی ہو گیا اور بھائی کو ایکسیڈنٹ ہوا, اللہ تعالیٰ دونوں کو شفا عطا. یہ جو نشان ہے یہ کوئی مذہبی نشان تو ہے نہیں, ویسے یہ جو ہے وہ ترشول کا آج کل یہ لوگوں نے اپنے لیے اس کو یہ کیا ہے, ورنہ اصل ان کی مذہبی اس کا نہیں ہے. لیکن بہرحال اس سے بچیں تو مناسب ہے, کوشش یہ کرو کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری ملازمت مل جائے تو اس کے لیے وہاں تک اس کو برداشت کر لو. بعض چیزیں جن کو لوگ مذہبی علامت قرار دیتے ہیں یہ دور حاضر میں بعض نئی نئی چیزیں آئی ہیں. پہلے جیسے کہ یہودیوں کا ستارہ, اب یہودیوں کی پرانی جو ہمارے سامنے ہیں ان میں یہ چیز آتی نہیں ہے, ابھی کیا ہے انہوں نے اس کو بنایا ہے, ممکن ہے وہ اپنی سیاسی علامت اس کو بنایا ہو, اس کو مذہبی کہنا سمجھ میں نہیں آتا. بات چیتیں اس طرح کی ہیں. اب یہ جو ترشول ہے, اب یہ ترشول اب چلا ہے, قدیم زمانے میں آپ پرانے مکانوں پر جو ہے وہاں دیکھیں گے وہ بجلی سے, بجلی گرنے سے بچاؤ کے لیے اسی شکل کا, روضہ اقدس کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے پرانا اسی شکل کا ہے, ذرا جو گئے ہیں وہ دیکھ لیں. سمجھایا کہ نہیں؟ یہ تو ابھی یہ سب چلائی ان لوگوں نے, اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ ولا حد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل وسلم وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رزاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رضائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت عطا فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالح اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اللہ تعالیٰ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. اے اللہ ہمارے گھر کے ہر ہر فرد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کے ساتھ عشق اور محبت عطا فرما، نماز کے خشوع و خضوع سے اے اللہ مالا مال فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہمارے گھروں کو منور فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اے اللہ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، جن پر مقدمات قائم ہیں اے اللہ سب کو بری فرما. اے اللہ مستقبل قریب میں فیصلے کی باتیں سنی جا رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے سب کو بری فرما دے، سب کے لیے رہائیاں آسان فرما دے، عافیت سہولت کے ساتھ ہر ایک کو اپنے اپنے گھروں پر پہنچا. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائی مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین.